سنیچر 17 فروری کے سیروین کے ساتھ میں ہوں جاوید سمرو، سننے والوں کو سلام پہنچے۔ قصور کی معصوم بچی زینب کے اغوا، ریپ اور قتل کے مقدمے میں مجرم کو 4 مرتبہ موت کی سزا، اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟
اوور ہالنگ کی ضرورت ہے پورے کے پورے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر، اور اس کے اندر سب سے بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس اتھارٹیز کا ہوتا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زینب قتل کیس میں ملزم عمران علی کو 4 بار سزائے موت سنائی ہے۔ صوبہ پنجاب کے پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے میڈیا کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا۔
اس کو بچی کے ساتھ ریپ کرنے پہ سزا موت دی گئی ہے، اس کو قتل کرنے پہ سزا موت دی گئی ہے، اور اس کو 780A کے نیچے سزا موت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس نے بچی کے ساتھ فطر وضع کے ساتھ بدخلی بھی کی تھی، اس کو عمر قید سزا دی گئی ہے، جس کے ساتھ 10 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لاش کو گندگی کے ڈھیر میں چھپانے کی بنیاد پہ اس کو 7 سال سزا، اور اس میں بھی 10 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا۔
صوبہ سندھ کی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے کہا ہے کہ لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش حملے میں لال مسجد اسلام آباد کے خطیب مولانا عبدالعزیز اور مولانا غازی عبدالرشید کے قریبی رشتہ دار ملوث تھے۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر۔
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق قلندر شہباز پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں پولیس اس وقت تک صرف ایک ملزم نادر جکھرانی کو گرفتار کر سکی ہے، جس کے بیان میں یہ بات سامنے آئی کہ غلام مصطفیٰ مزاری اور صفی اللہ مزاری کا اس دھماکے میں کلیدی کردار تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا تعلق کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی سے تھا، بعد میں انہوں نے دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی اور اسے دولت اسلامیہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کا آپریشنل سربراہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق غلام مصطفیٰ مزاری اور صفی اللہ مزاری لال مسجد کے متنازع خطیب مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید کے قریبی رشتہ دار ہیں۔
برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے یورپی یونین سے ایک سیکیورٹی معاہدہ طے کرنے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا کے بعد یورپ کی مشترکہ سیکیورٹی میں برطانیہ کا کردار واضح کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی معاہدے کی ضرورت ہے۔ ٹریزا مے نے جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
There is precedent for comprehensive strategic relationships between the EU and third countries.
یورپی یونین نے پہلے بھی باہر کے ممالک کے ساتھ سیکیورٹی اور تجارت کے معاہدے طے کیے ہیں، تو یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کے بعد داخلی امور پر بھی ایسا معاہدہ نہ طے کرنے کی کوئی قانونی وجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یورپی یونین کی طرف سے مذاکرات کا محور کوئی نیا معاہدہ طے نہ کرنا اور یورپی یونین سے باہر ہونے والے ملک سے تعاون نہ کرنا ہے، تو اس سیاسی سوچ کے یورپ کی مشترکہ سیکیورٹی پر دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔
ایک دن قبل برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے خفیہ اداروں کے سربراہوں نے ایک مشترکہ اعلامیے میں بریگزٹ کے بعد ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ٹریزا مے کے اس بیان کے جواب میں یورپی کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر نے کہا کہ یورپ برطانیہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا اور نہ ہی اس کو عوام کی مرضی کی سزا دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایک علیحدہ معاملہ ہے اور نقطہ با نقطہ حل کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتخابی کیمپین کے دوران کچھ غلط نہیں کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ حمیرہ کول۔
صدر ٹرمپ نے یہ بات ایف بی آئی کے 13 روسی شہریوں پر 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے حوالے سے فرد جرم عائد کیے جانے پر کہی۔ گزشتہ رات امریکہ کے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر نے 3 کمپنیوں پر بھی انتخابات میں مداخلت کرنے کی فرد جرم عائد کی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق تمام ملزمان امریکہ کے خلاف انفارمیشن وارفیئر میں ملوث تھے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ روس کی امریکہ مخالف مہم 2014 میں شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں کھڑے ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لہذا روسی مہم سے انتخابات کے نتائج پر کوئی فرق نہیں پڑا۔
روسی حکام نے ان شہریوں پر عائد کیے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ ادھر افریقی ملک نائجیریا کے شمال مغرب میں ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خودکش دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 17 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ 2 افراد نے مل کر یہ حملہ کیا۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروہ بوکو حرام پر عائد کی جا رہی ہے، جبکہ اس گروہ کی جانب سے ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ میکسیکو میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر جس میں وزیر داخلہ الفونسو ناوراتی اور ایک مقامی گورنر سوار تھے وہاں کا ریاست میں گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر اور گورنر اس علاقے کا دورہ کرنے جا رہے تھے جہاں آج صبح زلزلہ آیا جس کی شدت رکٹر اسکیل پر 7.2 ریکارڈ کی گئی. میکسیکو کے وزیر داخلہ اور ان کے ساتھی محفوظ رہے، تاہم ہیلی کاپٹر کے گرنے سے زمین پر موجود دو افراد ہلاک ہو گئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے، جو کہ ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے اور متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. اس خبر کی تفصیل اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ پروگرام میں ذرا دیر میں سنیے گا، لیکن پہلے پاکستان چلتے ہیں جہاں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے قصور کی کم سن بچی زینب کے اغوا کے بعد ریپ اور قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم عمران علی کو 4 مرتبہ سزائے موت سنائی ہے. انہیں اغوا، ریپ، قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں. سنیچر کو زینب قتل کیس کے مقدمے کا فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج سجاد احمد نے سنایا. لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ.
7 سالہ زینب کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے مقدمہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کارروائی مکمل ہونے پر 2 روز قبل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. سنیچر کے روز لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ملزم عمران علی کو اغوا، ریپ، قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزائے موت سنائی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب احتشام قادر نے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجرم عمران علی کو بچی کے ساتھ بدفعلی کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا دی گئی، جبکہ قتل کے بعد لاش کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کے جرم میں مزید 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے.
اس کے علاوہ کیونکہ اس نے بچی کے ساتھ فطر وضع کے ساتھ بدخلی بھی کی تھی، اس کو عمر قید سزا دی گئی ہے، جس کے ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ لاش کو گندگی کے ڈھیر میں چھپانے کی بنیاد پہ اس کو 7 سال سزا اور اس میں بھی 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا.
پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے میڈیا کو بتایا کہ مجرم عمران علی اپنی سزا کے فیصلے کے خلاف 15 دن کے اندر اپیل کر سکتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی توثیق کرے گی. مجرم عمران علی پر کم سن بچیوں کے قتل اور ریپ کے 9 مقدمات ہیں. پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ زینب کے علاوہ باقی مقدمات میں بھی کارروائی مکمل ہو گئی ہے اور جلد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا. زینب قتل کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عدالت نے 7 روز میں فیصلہ تو سنا دیا، تاہم اس دوران جیل کے اندر بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی عدالتی کارروائی کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے گئے تھے. تاہم احتشام قادر کا کہنا تھا کہ مجرم عمران علی کو اپنے دفاع کا بھرپور موقع دیا گیا.
یوں ہی چلان عدالت میں جمع ہوا، عدالت نے اس کو اس کی جائز کے مطابق اس سے پوچھا. اس کا ایک وکیل غالباً مار شکیل ملتانی، دی ویری فرسٹ ڈے اس کا پاور آف اٹرنی آ گیا، وہ موجود رہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے 22 گواہوں تک اپنی موجودگی رکھی، اس کے بعد وہ نہیں آئے. لیکن پہلے دن ہی عدالت نے اس کا ایک سٹیٹ ایکسپنس پہ مقرر کر دیا تھا وکیل.
4 جنوری کو قصور کی 7 سالہ زینب لاپتہ ہو گئی تھی اور 9 جنوری کو زینب کی لاش گھر کے قریب موجود کوڑے کے ڈھیر سے ملی. پولیس نے زینب قتل کیس کے مرکزی ملزم عمران علی کو 22 جنوری کو قصور سے گرفتار کیا تھا. پولیس کے مطابق ان کا ڈی این اے زینب کے جسم سے ملنے والے ڈی این اے سے مکمل مطابقت رکھتا تھا. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
زینب کے مقدمے میں مجرم کو سزا سنائے جانے کے بعد فیصلے کے قانونی اور سماجی پہلوؤں پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی فوجداری مقدمات کی وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن ربیہ باجوا سے، اور ان سے پوچھا کہ اب اس مقدمے کے اگلے مراحل کیا ہوں گے.
دیکھیے ابھی تو ملزم کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہے اور وہ اس کے اوپر اپیل کرنے کا اس کا حق ہے اور وہ اپیل آبویسلی وہ کر دیں گے, نہیں تو پھر جیل اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہر کیس میں فوجداری کیس میں وہ اپیل کر دیتی ہیں اور پھر ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا رائٹ ہے. تو اس میں جو ہمارا پروسیجرلی اگر دیکھیں تو کچھ وقت اس میں شاید سال سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے اس کی ایگزیکیوشن تک پہنچے, بلکہ اس سے بھی کافی زیادہ لگتا ہے جو آرڈنری کیسز ہوتے ہیں.
اچھا, لیکن اس کیس میں, اس مقدمے میں, اس قتل اور ریپ کے واقعے میں ملزم عمران علی کو سزا ہونے, گرفتار کرنے اور اس میں بہت جلدی میں یہ اس فیصلے تک پہنچے ہیں, پاکستان میں اس طرح کے ہزاروں کیسز اور ہوں گے لیکن ان کا فیصلہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا, تو آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے اور کیسز موجود ہیں لیکن ان پر اتنی چابک دستی سے اور اتنی جلدی میں کارروائی نہیں ہوتی, فیصلے نہیں ہوتے؟
دیکھیے کہ یہ تو بنیادی طور پہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان پرابلمس کو ایڈریس کر سکے, اور جو ڈیلے ہوتا ہے یہ پیورلی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ویک ہے, ہماری انویسٹیگیشن کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی, نہ تو وہ ویل اکوپڈ ہے اور نہ ہی ان کی اس طرح کی تربیت ہوتی ہے کہ ان کیسز کو جلدی کنکلوڈ کر لیا جائے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہمارے, آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی کے اندر جن کیسز میں میڈیا کی وجہ سے جو اٹینشن حاصل کر لیتے ہیں اور پبلک اتھارٹیز بھی, گورنمنٹ بھی, تو پھر وہ ان کا ساروں کی توجہ اس طرف مطلب ہو جاتی ہے, اور اس وجہ سے ان کیسز کے جو فیصلے ہیں, اور یہ بھی آپ ایک ایکسیپشن دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک 7 دن میں یا 10 دن 12 دن میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ پوری پبلک کے اندر ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا, لوگوں کی ڈیمانڈس تھی اور اس وجہ سے اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا.
لیکن سوسائٹی میں اور جسٹس سسٹم میں کیا تبدیلی یا کیا وہ عوامل ہونے چاہیے کہ تمام اس طرح کے مقدمات کے فیصلے جلدی ہوں یا کم از کم ایک اتنے ریزنیبل ٹائم میں ہوں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ انصاف میں دیر ہو رہی ہے؟
جی آپ نے بالکل درست فرمایا, کیونکہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں اس کیس میں بھی یا جن کیسز میں بھی جو کیپٹل پنشمنٹ ملتی ہے, تو جو کرمنل لا کی فلسفی ہے, جورسپروڈنس ہے, اس میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈبل پنشمنٹ کا کنسیپٹ ہے کہ پہلے آپ ایک شخص کو یا ایک ملزم کو, اور جب وہ مجرم بن جاتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ اس کو 10-10 سال جیل میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو پھر ایک اکیڈیمک سائڈ پہ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ یہ ڈبل پنشمنٹ کا کنسیپٹ ہے کہ پہلے آپ نے اس کو اتنی دیر رکھا اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کی, اور میرے خیال میں کہ یہ بھی ہیومن ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں, آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی بھی سپریم کورٹ میں کئی لوگ الٹیمیٹلی بری ہو گئے, لیکن 15-15 سالوں سے, 18-18 سال سے وہ جیل میں تھے, اور کئی ایسے انہوں نے دیکھا, سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ جی وہ جب انہوں نے ان کی اپیلز ایکسیپٹ کی تو ان لوگوں کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے پورے کے پورے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, اور اس کے اندر سب سے بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس اتھارٹیز کا ہوتا ہے اور یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ان کی تربیت اس طرح کی ہو کہ وہ جلد از جلد ان کا فیصلہ ان کو تفتیش کر سکیں, اور پھر عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ خام خواہ کا جو ڈیلے ہوتا ہے اس کو وہ کس طرح کم سے کم کر.
لیکن عدالتوں پر بھی اوور برڈن ہے نا, عدالتوں میں ایک ایک عدالت میں لاکھوں ہزاروں کیس ہیں, تو جج بھی وہ کیسے کر سکتا ہے ان کی کارروائی؟
دیکھیے یہاں پر یہ بھی مطلب ویری کرتا ہے, کئی پاکستان کے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر جو کیسز ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں بھی ہوتے, لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلے جو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہی جا رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بالکل بنیادی چیز یہی ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ بالکل بھی نہ تو ان کے میرٹ پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں, نہ ان کی تربیت ہوتی ہے, نہ ان کے پاس اتنے فیسلٹیز ہوتی ہیں, یا ان کے پاس لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے کہ اس کو جلد از جلد کر سکے. تو یہ تو پھر اوور آل ایک سسٹم کی ضرورت ہے کہ جس میں ججز کو بھی سینسیٹائز کرنا چاہیے, ان کی بھی تعیناتیاں میرٹ کے اوپر ہوں, اس کے بعد جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دیں اور ان کے اوپر بجٹ ایلوکیٹ کریں تاکہ جو عدالتیں اگر جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ عدالتوں کی تعداد بھی بڑھائی جا سکے. تو اس طرح کا یہ پورا مطلب سسٹم ہی بہتر, اور اس کے علاوہ ہماری بھی ذمہ داری ہے جو وکلا کمیونٹی ہے کہ وہ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں اور وہ کم سے کم تاریخیں لیں اور جلد اچھی پرفارمنس دے سکیں.
ربیہ یہ بتائیں کہ یہ معصوم زینب جو ہیں ان کو تو قتل کر دیا گیا, لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا, پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو یا حکومت کو, اداروں کو سبق کیا ملتا ہے؟
دیکھیے، یہ جو فینسز ہیں چائلڈ ابیوز کے اور یہ ساری چیزیں، ان کو تو بہت زیادہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ٹیبوز کو ختم کر کے بچوں کی تربیت ہمیں اس طرح کی کرنی ہوگی کہ وہ ان فینسز سے کس طرح بچ سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ہمیں اپنے سلیبس میں بھی شامل کرنا چاہیے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے کہ ان واقعات میں اور جو خواتین کے خلاف ہراسمنٹ کے واقعات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ ریلیٹڈ ہیں بہت ساری چیزوں میں، جس میں آپ کی اکانومی بھی آ جاتی ہے، جس میں باقی فرسٹریشنز بھی ہیں. تو ان کو ریاستی سطح کے اوپر بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زیادہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجیز کو اور مختلف چیزوں کو، فار ایگزامپل ہم جیسے مذہب کی بات کریں تو ہم اس کو امپوز کرتے ہیں، مگر ہم جو ہیومن جو ڈگنیٹی ہے اور جو آپ کی بنیادی اخلاقیات ہیں ہم ان کی بات سوسائٹی میں نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھایا جائے، ان کا بتایا جائے اور ان کے اوپر بات ہو، اور میڈیا بھی اس کے اندر جو اپنا رول ہے وہ پلے کرے.
لاہور سے یہ تھیں وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن ربیہ باجوا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بچوں میں غذائی قلت اور اس کے اثرات کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور اس کے ساتھ ہی سرکاری گوداموں میں حفاظت کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان میں پڑی گندم گل سڑ رہی ہے. یہ صورتحال صرف دور دراز کے علاقوں میں نہیں بلکہ کوئٹہ میں بھی سرکاری گوداموں میں کروڑوں روپے کی گندم خراب ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو چکی ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں بچے بہت زیادہ غذائی قلت کا شکار ہیں. اب تک سرکاری سطح پر جو سروے ہوتے رہے ہیں ان کے مطابق غذائی قلت کے باعث بلوچستان کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں چھوٹے قد والے بچوں کی شرح دنیا میں تشویشناک حد تک زیادہ ہے. اس حوالے سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے نیوٹریشن آفیسر ڈاکٹر مسعود عباسی کا کہنا ہے،
اسٹنٹنگ کا مطلب ہے کہ جو عمر کے حساب سے قد ہونا چاہیے بچے کا وہ نہیں ہے. تو بلوچستان کا جو نمبر ہے کوئی 52% بچے جو 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہیں وہ اسٹنٹیڈ ہیں. اب گلوبلی دیکھا جائے کہ 30% سے اگر وہ اوپر ہیں تو اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. WHO نے کرائٹیریا بنایا کہ 30% سے اگر اوپر ہیں تو یہ ایمرجنسی ہے، لیکن پاکستان میں یا بلوچستان میں یہ 50% سے زیادہ ہیں، پاکستان میں 44% ہے.
ڈاکٹر مسعود عباسی کے مطابق جو بچے غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں ان میں شرح اموات بھی زیادہ ہوتی ہے.
کہ اگر 17% بچوں کی اموات کا سبب ڈائریا ہے تو اس ڈائریا میں 73% رول جو ہے وہ انڈر نیوٹریشن کا ہے. اگر انڈر نیوٹریشن نہ ہوتی تو کم از کم 73% بچے ڈائریا سے نہیں مرتے.
بلوچستان میں لوگوں کی خوراک کا ایک بڑا ذریعہ گندم ہے، جہاں بلوچستان میں کم خوراکی کی وجہ سے بچے ایک تشویشناک صورتحال سے دوچار ہیں. وہاں فوڈ سیکورٹی کے تحت خریدی گئی گندم بلوچستان کے سرکاری گوداموں میں پڑی خراب ہو رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان سرکاری گوداموں میں گندم کی حفاظت کے لیے مناسب انتظام کا نہ ہونا ہے. یہ انتظامات بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی نہیں، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئٹہ میں جب وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خوراک ضیاء لانگو نے سریاب کے علاقے میں محکمہ خوراک کے گندم کا دورہ کیا تو وہاں 26 کے عملے میں سے صرف 4 ملازم ڈیوٹی پر موجود تھے. اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مشیر خوراک نے غیر حاضر عملے کو معطل کیا.
بالکل سخت کاروائی کی گئی ہے. جہاں وہ عملہ تھا وہاں کوئی 26 کا عملہ تھا، کوئی 4 بندے حاضر تھے، باقی غیر حاضر، اسی ٹائم میں نے ان کو معطل کر دیں.
سریاب کے گودام میں گندم کی 4 لاکھ سے زائد بوریاں پڑی ہیں. مشیر خوراک کے دورے کے دوران یہ مشاہدہ کیا گیا کہ وہاں موجود گندم کی بوریوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں پڑی گندم نہ صرف خراب بلکہ ناقابل استعمال ہو گئی ہے. مشیر خوراک کا ماننا ہے کہ ماضی میں گندم کی حفاظت میں غفلت ہو گئی ہے.
بالکل، اس میں محکمے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس غفلت میں، حکومت کی بھی بنتی ہے اس غفلت میں، اور جتنا پیسہ ضائع ہے اس کا انکوائری اور اس کا سدباب بھی ضروری ہے. تو یہ سب انشاءاللہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس ڈپارٹمنٹ کی خامیاں آ رہی ہیں، اس کو ہم کور کر کے اور ذمہ داروں کو ہم ضرور کٹہرے میں لائیں گے.
محکمہ خوراک کے حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری گوداموں میں گندم کے خراب ہونے کی وجہ سے بلوچستان حکومت کو اب تک اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
ایران کے صدر حسن روحانی ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سمیت متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. کل انہوں نے جنوبی ہند کے شہر حیدرآباد میں ایک مسجد میں مسلمانوں سے خطاب کیا. حسن روحانی کے دورے پر میں نے بات کی دلی کے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم سے اور ان سے پہلے پوچھا کہ آج کی ملاقاتوں میں کیا طے پایا۔
جاوید آج دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی حیدرآباد میں اور اس کے بعد ایک پریس میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کافی لیوشلی ایران کے صدر کی اس بات کے لیے تعریف کی کہ انہوں نے چابہار بندرگاہ کا راستہ انڈیا کے لیے فراہم کیا ہے تاکہ وہ افغانستان پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح کا گولڈن گیٹ وے ہے جس سے انڈیا کو افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی حاصل ہوگی، اور دونوں ملکوں نے ایک ایگریمنٹ یا معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں جس کے تحت چابہار بندرگاہ کے پہلے فیز جسے شاہد بہشتی بندرگاہ کہا جاتا ہے اس کا آپریشنل کنٹرول 18 مہینوں کے لیے انڈیا کو مل جائے گا۔ اس بندرگاہ کو بنانے میں انڈیا کافی عرصے سے ایران کی مدد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ زاہدان کو چابہار سے جوڑنے کے لیے جس ریل نیٹ ورک پر کام چل رہا ہے اس میں انڈیا بھرپور انداز میں مدد کرے گا تاکہ چابہار بندرگاہ کا جو فل پوٹینشیل ہے یعنی کہ اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ تو رہی چابہار کی بات، اس کے علاوہ کئی اور دوسرے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں جیسے ڈبل ٹیکسیشن کے اوائڈنس کا معاہدہ ہے، یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی شخص کو دو جگہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اس کے علاوہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کے لیے سفری جو پابندیاں ہیں ان کو نرم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ فارم سیکٹر میں کچھ معاہدے ہوئے ہیں اور ایکسٹریڈیشن کا بھی ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت اگر دونوں ملکوں کو کوئی شخص مطلوب ہے تو وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کیا جا سکے گا۔
سہیل یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں کافی اہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھارت کا کیا کردار تھا ایران میں؟ کیا اس سے پہلے بھی اتنے اہم اور قریبی تعلقات تھے یا اب حالیہ عرصے میں یہ بڑھے ہیں؟
نہیں جاوید، حالیہ عرصے میں تو کچھ تلخی پیدا ہوئی تھی گزشتہ کچھ عرصے میں۔ انڈیا اور ایران کے تعلقات تاریخی لحاظ سے بہت قریبی رہے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ ایران انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا آئل کا یا تیل کا سپلائر ہے، اور ایران کے خلاف جب امریکہ اور مغربی دنیا نے پابندیاں عائد کی تھی تو اس سے پہلے دوسرے نمبر پر تھا، پھر یہ سلپ ہو کر پانچویں اور چھٹے نمبر پر چلا گیا تھا، لیکن جب سے ان پابندیوں میں نرمی ہوئی ہے اور ایران اور امریکہ اور مغربی دنیا کے درمیان اس کے جوہری پروگرام پر ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس کے بعد سے جب سے یہ اس کے خلاف عائد عالمی پابندیاں کچھ نرم ہوئی تو ایران سے انڈیا کی جو خرید ہے آئل کی اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس وقت وہ تیسرے نمبر پر ہے جہاں تک آئل سپلائی کرنے کا سوال ہے۔
اچھا،
تو یہ تعلقات بہت پرانے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ انڈیا چونکہ افغانستان پہنچنا چاہتا ہے اور افغانستان پہنچنے کا راستہ اسے پاکستان سے نہیں مل پایا ہے اس لیے اس نے ایران کی طرف دیکھا، اور چابہار بندرگاہ کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ انڈیا کو افغانستان پہنچنے کا ایک راستہ پرووائڈ کرتا ہے۔
لیکن اس پوری صورتحال میں یہ پاکستان کے لیے قابل تشویش ہو سکتی ہے بات نہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ چابہار تک پہنچ رہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہت قریب ہی پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ بھی ہے؟
یہ بات بالکل درست ہے اور پاکستان میں اس بات پر کافی تشویش رہی بھی ہے کیونکہ چابہار بندرگاہ گوادر سے صرف 90 کلومیٹر دور ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ گوادر کے مقابلے میں چابہار زیادہ پرومیننٹلی ایک جگہ بنائے اپنے لیے کاروبار کے لحاظ سے۔ لیکن جاوید دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا کا کافی بڑا اسٹیک ہے افغانستان میں بھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ لینڈ روٹ کیونکہ افغانستان تک پہنچنے کا کوئی دوسرا دستیاب نہیں ہے۔ انڈیا سے افغانستان جانے کے لیے سب سے آسان راستہ تو پاکستان ہو کر جاتا ہے، لیکن پاکستان سے تعلقات کی نوعیت اس وقت کچھ ایسی ہے، تعلقات کچھ اس نہج پر ہیں کہ وہ زمین کا راستہ افغانستان پاکستان سے ہو کر نہیں مل پایا ہے، اس وجہ سے انڈیا نے یہ سمندر کا راستہ چابہار تک اور پھر اس کے بعد زمین سے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس بات پر تشویش ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اسٹریٹجک لحاظ سے جس بات سے پاکستان انڈیا کو روکنا چاہتا تھا اب اس میں اس کا رول کافی کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاوید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران ایسا نہیں ہے کہ ایران اور انڈیا کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، مثال کے طور پر ساؤتھ ایران میں یعنی جنوبی ایران میں فرزاد بھی آئل اینڈ گیس فیلڈز ہیں، یہ اربوں ڈالر کا ایک کانٹریکٹ ہے وہاں پر آئل فیلڈز کو ڈیولپ کرنے کا، وہاں سے تیل اور گیس نکالنے کا، جس میں انڈیا کی بہت زیادہ دلچسپی رہی ہے کہ انہیں اسے یہ کانٹریکٹ حاصل ہو جائیں، لیکن لمبے عرصے سے اس پر بات چیت چل رہی ہے اور دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے خلاف یہ الزام ہے کہ وہ بہت انفلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, یعنی وہ اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں, اور اس کی وجہ سے اس سمت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اور انہی آئل فیلڈز میں روس کی بھی دلچسپی ہے, اور بہت سارے ایسے ایران میں کانٹریکٹس ہیں جن میں کاروبار کے لحاظ سے انڈیا کی دلچسپی ہے, لیکن ان میں بھی چین کی مداخلت ایک طرح سے ہو رہی ہے, چین انہیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ مطلب ایک کافی پیچیدہ سی صورتحال ہے کہ جس میں انڈیا اور ایران اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
دلی سے یہ تھے نامہ نگار سہیل حلیم. سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, پروگرام ابھی جاری ہے اور جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو آپ سن سکیں گے مزید خبریں اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو کیجیے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
جنوبی افریقہ اور انڈیا کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا. چھ ون ڈے میچوں کی سیریز انڈیا نے 5-1 سے جیت لی. جنوبی افریقی سرزمین پر یہ انڈیا کی پہلی جیت ہے, جس کے بعد انڈین ٹیم ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پر آ گئی ہے. انڈیا کے کوچ اور سابق کپتان روی شاستری نے اس جیت کا زہرا کپتان وراٹ کوہلی کے سر باندھا, لیکن کوہلی نے اس کا کریڈٹ اپنی پوری ٹیم کو دیا ہے. وراٹ کوہلی نے 6 میچوں میں 186 کی اوسط سے 558 رنز بنائے, جس میں 3 سینچریاں بھی شامل ہیں. وہ نہ صرف میچ کے بہترین کھلاڑی بلکہ مین آف دی سیریز بھی قرار پائے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اپنی ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کو کرکٹ بورڈ کے برینڈ ایمبیسیڈر اور مشیر مقرر کر دیا گیا ہے. دوسری جانب شعیب اختر نے بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ انہیں ان عہدوں پر فائز ہونے پر فخر ہے. وہ اسی جذبے سے کام کریں گے جس سے کرکٹ کھیلتے تھے. جنوبی کوریا میں جاری سرمائی اولمپکس میں برطانیہ نے دوسرا میڈل جیتا ہے. ٹینس کنگ مقابلوں میں برطانوی ایتھلیٹ ایزی ایٹکن نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے. ٹینس پلیئر راجر فیڈرر نے معمر ترین ٹاپ رینکڈ پلیئر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. 20 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح فیڈرر 36 سال کی عمر میں مردوں کی رینکنگ میں سر فہرست آنے والے پہلے معمر عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی بن گئے ہیں. روٹرڈیم اوپن کے کوارٹر فائنل میں راجر فیڈرر نے رابن ہیس کو 4-6, 6-1 اور 6-1 سے شکست دی اور سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. فٹ بال کلب چیلسی نے ایف اے کپ کے 5th راؤنڈ میں ہل سٹی کو 4-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. پنجاب میں موٹو سپورٹس کے فروغ کے لیے صحرائے چولستان میں تاریخی قلعہ دراوڑ کے قریب 13th چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا آج دوسرا دن ہے. 4 روزہ جیپ ریس 19 فروری تک جاری رہے گی. ریلی میں ملک بھر سے 100 سے زائد ڈرائیورز حصہ لے رہے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. سیروین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والی وفاقی جیوری نے 13 روسی شہریوں پر فرد جرم عائد کی ہے. یہ خبر آپ پروگرام میں آگے چل کر سماعت کر سکیں گے, لیکن فی الحال پروگرام کے نصف حصے پر اہم عالمی خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی کے ساتھ.
پاکستان کے شہر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زینب قتل کیس میں ملزم عمران علی کو 4 بار سزائے موت سنائی ہے. صوبہ سندھ کی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے کہا ہے کہ لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش حملے میں لال مسجد اسلام آباد کے خطیب مولانا عبدالعزیز اور مولانا غازی عبدالرشید کے قریبی رشتہ دار ملوث تھے. امریکی حکومت نے 13 روسی شہریوں پر صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنے کی فرد جرم عائد کی ہے. افریقی ملک نائجیریا کے شمال مغرب میں ایک خودکش حملے میں 17 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زیادہ زخمی ہیں۔ مصر کی فوج نے کہا ہے کہ سینائی جزیرے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں 7 مزید عسکریت پسند ہلاک کیے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں تیمینہ قریشی۔ سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور میں ہوں جاوید سمرو۔ 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے وفاقی گرینڈ جیوری کی جانب سے گزشتہ روز 13 روسی شہریوں پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتخابی مہم کے دوران کچھ غلط نہیں کیا گیا اور نہ روس ان کے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہوا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے امریکہ کے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر نے گزشتہ روز 13 روسی شہریوں اور 3 کمپنیوں پر بھی انتخابات میں مداخلت کرنے کے حوالے سے فرد جرم عائد کیا ہے۔ فرد جرم کے مطابق ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کا سفر کیا اور خود کو امریکہ کا شہری ظاہر کیا۔ استغاثہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کوششوں کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مورال بلند کرنا اور ان کی مد مقابل ہلری کلنٹن کی پوزیشن کو کمزور کرنا تھا۔ ایک نیوز بریفنگ کے دوران ڈیپٹی اٹارنی جنرل روڈ روزنسٹائن نے کہا،
The indictment includes 8 criminal counts. Count 1 alleges a criminal conspiracy.
یہ فرد جرم 8 دفعات پر عائد کی گئی ہے۔ امریکہ کے خلاف سازش میں ملوث ہونے کی دفعہ تمام ملزمان پر عائد کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ان افراد نے امریکہ کی حکومت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انتخابی کمیشن، محکمہ انصاف اور امریکی دفتر خارجہ کو اپنے فرائض انجام دینے میں مشکلات پیش آئیں۔
فرد جرم میں سینٹ پیٹرزبرگ میں قائم انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران انتخابات اور سیاسی عمل سے متعلق کارروائیوں میں ملوث رہی ہے۔ ادارے کے ملازمین پر امریکہ کو ہدف بناتے ہوئے مداخلت پر مبنی کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ ان کوششوں میں روس کا مقصد امریکہ میں نا اتفاقی کو فروغ دینا تھا تاکہ جمہوریت پر عوامی اعتماد کو دھچکا لگے۔
This indictment serves as a reminder that people are not always who they appear to be.
یہ فرد جرم ایک یاد دہانی ہے کہ لوگ ہمیشہ وہ نہیں رہتے جیسے وہ انٹرنیٹ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ فرد جرم میں کہا گیا کہ روس کا مقصد مبینہ طور پر امریکہ میں نا اتفاقی کو فروغ دینا تھا تاکہ جمہوریت پر عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کامیاب ہوں۔
We must not allow them to succeed.
انہوں نے مزید کہا کہ کسی امریکی شہری نے جان بوجھ کر اس مہم میں حصہ نہیں لیا، اس لیے انتخابات کے نتائج پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔
اس فرد جرم میں کسی امریکی شہری پر کوئی الزام سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے اس غیر قانونی اقدام میں حصہ لیا ہو۔ اس فرد جرم میں کوئی ایسا انکشاف بھی نہیں کیا گیا کہ اس تمام تر کارروائی نے 2016 کے الیکشن کو تبدیل کیا ہو۔
اس فرد جرم کے سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ روس کی امریکہ کے خلاف مہم 2014 میں شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں کھڑے ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لہٰذا ان کی مہم سے انتخابات کے نتائج پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری جانب روس ان الزامات سے مسلسل انکار کرتا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار کہا تھا کہ انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں وہ حلف اٹھا کر سوالات کے جوابات دینے پر تیار ہیں۔ ادھر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی ٹیم نے گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن سے 20 گھنٹوں تک پوچھ گچھ کی ہے۔ اسٹیو بینن نے رواں ہفتے 2 بار خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جوابات دیے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ خصوصی کونسل نے اسٹیو بینن سے کن کن سوالات کے جوابات مانگے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسٹیو بینن 20 گھنٹوں تک خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی ٹیم کے ساتھ رہے۔
بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ حکومت پاکستان نے کل سینٹ میں بتایا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے قبائلیوں کو حکومت فی شخص 3 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرتی ہے، جو کہ خیبر پختونخوا میں ادا کی جانے والی رقم سے 2 لاکھ روپے کم ہے، تاہم اسے جلد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کب تک ممکن ہوگا، اس بابت حکومت نے کوئی تاریخ یا وقت نہیں دیا۔ تفصیلات کے ساتھ ہارون رشید۔
وفاقی وزیر برائے سیفران عبدالقادر بلوچ نے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردی میں ہلاک ہونے والوں کی حکومتی مالی امداد کے فرق کا ایوان بالا کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس فرق کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے فنڈز کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر کو قبائلی علاقوں پر کئی اراکین کے ضمنی سوالات کا بھی سامنا رہا اور انہیں کافی وضاحتیں کرنی پڑیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ان کی کوششیں جاری ہیں اور جلد کسی نتیجے پر حکومت پہنچ جائے گی۔
خیبر پختونخوا میں 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، کوئی جان اگر ضائع ہو جاتا ہے بطور کمپنسیشن کے، اور فاٹا میں اب تک 3 لاکھ پر ہیڈ کے حساب سے دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک فرق ہے، اس فرق کو مٹانے کے لیے کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے اور فنڈس کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اب تک ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہوئے ہیں کہ اس کو برابر کر سکیں اور ریکوائرڈ فنڈ کو ریلیز کر سکیں، لیکن اس میں ایفرٹ ہماری جاری ہے انشاءاللہ۔
ان معلومات کا سامنے آنا قبائلی شکایات کو مزید تقویت دے سکتا ہے۔ باقی صوبوں میں بھی امداد میں فرق موجود ہے۔ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں صوبائی حکومت نے 2014 میں ہلاکت کی صورت میں 10 لاکھ روپے امداد مقرر کی تھی۔ بلوچستان میں بھی ایک قانون کے تحت ہلاک ہونے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے کی امداد مقرر ہے۔ اسی طرح قبائلی علاقوں میں یہ رقم سب سے کم ہے۔ حکومت نے متاثرین کے خاندانوں کو 33 کروڑ روپے کی امداد اب تک تقسیم کر دی ہے۔ حکومت نے آج گزشتہ 4 برسوں میں قبائلی علاقوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی بھی تفصیل ایوان میں پیش کی۔ اس کے مطابق سال 2013 سے لے کر 17 تک مجموعی طور پر 3900 قبائلی ہلاک ہوئے، جبکہ 3000 زخمی ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں سال 2014 میں ہوئیں، جس کی تعداد تقریباً 1100 بتائی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں ہلاک ہونے والوں کو شہید قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی خاندان ایسے ہیں جن کے روزی روٹی کمانے والے تمام افراد خودکش حملوں یا بم دھماکوں میں مارے گئے ہیں اور ان کی امداد حکومت نہیں کر رہی۔ انہوں نے ایسے یتیم بچوں کی تعلیم یا روزگار کا بھی بندوبست نہ ہونے کی شکایت کی۔ قادر بلوچ نے جواب دیا کہ اگر ایسے کوئی خاندان موجود ہیں تو وہ ان کے علم میں لائیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ ایوان کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستانی طالبان کے سابق رہنما احسان اللہ احسان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جائے گا اور انہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
قبائلی افراد کو اپنے وطن جانے کے لیے اب دوسری شناخت کی ضرورت نہیں رہی، انہیں ان کی پاکستانی شناخت واپس کر دی گئی ہے۔ وزیرستان ایجنسی جانے کے لیے اب وطن کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، اب ان قبائلی افراد کو صرف قومی شناختی کارڈ ہی اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور یونیورسٹی کی طالبہ زرلختہ محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان ایجنسی سے ہے، لیکن ان کے علاقوں میں شدت پسندی اور پھر فوجی آپریشن کی وجہ سے انہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پناہ لینی پڑی۔ گزشتہ سال ان کی وطن واپسی ہوئی ہے۔ زرلختہ محسود نے بی بی سی کو بتایا کہ وطن کارڈ کی شرط ان کے لیے ایسے ہی تھی جیسے وہ پاکستان نہیں بلکہ افغانستان سے آئی ہوں، اور یہ وطن کارڈ ہی ان کی شناخت بن گیا تھا۔
اپنے ملک کی شناخت جو ہے نا ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم جو کارڈ یوز کرتے ہیں ایز اے مہاجر، جو کہ ہمارے ملک میں افغانیوں کو بھی یہی کارڈ دیا گیا تھا۔ جب ہم جاتے تھے تو ہمیں بہت تکلیف، تو کیا ہمیں بہت عجیب فیل ہوتا تھا، مطلب وہاں پہ جو ہماری چیک پوسٹ پہ چیکنگ ہونا، گھنٹوں گھنٹوں میں لائن میں کھڑے ہونا۔ ایک ہم صبح کے نکلتے تھے، شام کو پہنچتے تھے، ایک چیک پوسٹ پہ 3-3 گھنٹے جو ہے نا ہم کھڑے ہوتے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال وہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے وانا جا رہے تھے تو رات 3 بجے روانہ ہوئے۔
پہلے تو لائنوں میں کڑے ہو کے اپنے مطلب سارے ڈاکومینٹس چیک کروا دیے گئے تھے کہ آپ چیک کریں اس طرح کہ ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ اب رائے داری بھی تقریباً سب کے پاس تھی، لیکن ایک چھوٹا بھائی بچتا، اب ہم نے یہ سوچا تو نہیں تھا کہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مطلب آٹھ سال کا ہوگا، ہاں 8 سال کا۔ اس وہ ساتھ جاتے جاتے وہاں پہ جو ہے نا باقی سب کے جو ہے نا تقریباً رات کے نکلے ہوئے جو ہے نا 11-12 بجے جو ہے نا ہماری سب کی چیکنگ جو ہے نا مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب اس کی باری آئی نا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے، تو ہم نے کہ بچے یہ مطلب اب انہیں کہا یہ تو بچہ ہے، بچے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں بچے کی بھی ضروری ہے۔ ہم وہاں سے ہم پھر واپس آئے، ہم گئے بھی نہیں، اس ٹائم ہم نہیں گئے، نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگ کو جانا پڑا، کیونکہ ایک تو ہمارے جو یہ پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں نا یہ بھی آفیسز میں بہت کم ہی ملتے ہیں ہمیں, اور اگر مل بھی جائے نا تو ایٹیٹیوڈ ان کا کافی ہائی ہوتے ہیں.
زرلختہ محسود کے مطابق یہ ان کے لیے مشکل دور تھا جب ان کی پاکستانی شناخت ان سے چھین کر ایک مہاجر اور متاثرہ خاندان کی شناخت دے دی گئی تھی. جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن راہ نجات سال 2009 میں شروع کیا گیا تھا اور یہاں سے لاکھوں افراد نے نقل مکانی کی تھی جن کی واپسی اب تک جاری ہے. اسی طرح شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزم 2014 میں شروع کیا گیا تھا جہاں سے کوئی 10 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی تھی. ان تمام افراد کو پہلے آئی ڈی پی یعنی ملکی سطح پر بے گھر افراد اور پھر انہیں ٹی ڈی پی یعنی عارضی طور پر بے گھر افراد کا درجہ دیا گیا جو ان کی شناخت بن گئی تھی. فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر شوکت عزیز نے بی بی سی کو بتایا کہ نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد پشتون متحد ہوئے ہیں.
جوانوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ایک ہی ملک میں رہتے ہیں اور ایک ہی جب ملک ہے, ہم قانون اور آئین کو مانتے ہیں, ہم ان قانون اور آئین میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ہمیں فاٹا والوں کو قانون بھی بدل دیا ہے, آئین بھی بدل دیا ہے, سب کچھ بھی بدل دیا, پھر اس کے باوجود بھی ہم محب وطن پاکستانی اپنی وہ کر رہے ہیں, محافظ وطن وہ یعنی محب الوطنی شو کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمیں کیوں وطن کارڈ دے رہے ہیں, کیوں وطن کارڈ کے نام پہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ وطن کارڈ کی شرط لگائی بھی فوجی حکام نے تھی اور پھر یہ شرط ختم بھی فوجی حکام نے کی ہے. قبائلی علاقوں میں اب اگرچہ بڑی حد تک امن قائم کر دیا گیا ہے لیکن ان علاقوں میں لوگوں کی مشکلات میں کمی نہیں آئی. آپریشن سے پہلے شدت پسندی, آپریشن کے دوران بے گھری کی زندگی, اور اب وطن واپس چلے گئے ہیں لیکن وہاں بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں اور نقل و حرکت بھی پوچھ کر کرنی پڑتی ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دلی کے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا.
سختگیر ہندو نظریاتی تنظیم راشٹری سوئم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے گزشتہ ہفتے بہار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی ہنگامی حالت میں بڑی تعداد میں فوج کھڑی کرنی ہو تو انڈین فوج کو اس میں کافی وقت لگے گا, لیکن آر ایس ایس محض 3 دن کے اندر لاکھوں کی فوج کھڑی کرنے کی مجاز ہے. یہ تو پتہ نہیں کہ وہ اپنے اس بیان سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ انڈین آرمی فوج کے موبلائزیشن میں ان سے کہیں پیچھے ہے, یا پھر یہ کہ آر ایس ایس محض ایک آواز پر فوج کھڑی کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. آر ایس ایس ایک نظم و ضبط کی تنظیم ہے اور یہ ہندو ثقافت اور مذہبی تصورات کو فروغ دینے کے علاوہ ملک میں ایک ہندو راشٹر کے قیام کے لیے سرگرم ہے. ہندو قوم پرستی اس کے نظریے کا محور ہے. یہ تنظیم ابتدا سے ہی ہندو مائل جماعتوں اور تنظیموں سے وابستہ رہی ہے. بی جے پی اس کی سیاسی شاخ ہے. بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد, بنواسی کلیان سمیتی اور اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد جیسی متعدد تنظیمیں اس کی محاذی شاخیں ہیں. یہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ان سبھی تنظیموں کا نصب العین ہے ہندوتو کا فروغ. ان میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد جیسی تنظیمیں اب اپنے ارکان کو لڑائی اور مسلح ٹکراؤ کی تربیت بھی دیتی ہیں. بجرنگ دل جیسی تنظیموں کی نوعیت ملیشیا جیسی ہے, جن کا کردار انتخابات میں سماجی ٹکراؤ اور سیاسی مفاد کے حصول کے لیے دنگے فساد میں اکثر نظر آتا ہے. ان میں سے بعض تنظیموں نے اب خود کو سینا یعنی فوج کہنا شروع کر دیا ہے. ان تنظیموں کے حکمراں جماعت بی جے پی سے گہرے تعلقات ہیں. گائے کے تحفظ کے لیے بنائی گئی گؤ رکشا سمیتیوں اور اینٹی رومیو اسکواڈ جیسے پرتشدد گروپوں میں انہیں ملیشیا کے نوجوان شامل ہوتے ہیں. ہندو قوم پرستی کا ایک اہم پہلو فوج کے کردار کو غیر معمولی طور پر اجاگر اور مشتعل کرنا ہے. فوج سے وابستہ پہلوؤں کو مذہبی قوم پرستی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. آر ایس ایس اپنی ابتدا سے ہی فوجی طرز کے نظم و ضبط کی پابند رہی ہے. اس کی شاخاؤں میں نظریاتی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کیڈروں کو لاٹھی چلانے اور اپنے دفاع کی تربیت بھی دی جاتی ہے. اس کا انداز فوج جیسا ہی ہوتا ہے. بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد آر ایس ایس کے ارکان کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے. اس کے ارکان کی تعداد اب لاکھوں میں ہے, جو تنظیم کے سربراہ کی ایک آواز پر منظم طریقے سے فوجی ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انڈیا ایک جمہوری ملک ہے جس کے سبب جائز تشدد پر ریاست کی اجارہ داری ہے. اسی لیے جنگجو تنظیمیں ہتھیار نہیں حاصل کر سکی ہیں اور ان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہجومی اور اجتماعی تشدد ہے. بھیڑ بن کر حملہ کرنا ان کا کامیاب حربہ ہے. انڈیا میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد معیشت کا جو رخ رہا ہے اس میں خاطر خواہ نئی ملازمتیں نہیں بن سکیں. اس مدت میں لاکھوں تعلیم یافتہ نوجوان اپنی ڈگریوں کے ساتھ بیکار بیٹھے ہیں. ملک میں بے چینی روکنے کے لیے ان لاکھوں نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھنا ضروری ہے. آر ایس ایس کی مختلف تنظیمیں ان بے روزگار نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، ملازمتوں کے وافر مواقع نہ بن پانے اور سوشل میڈیا کی نئی آزادی وہ تمام عوامل فراہم کر رہی ہے جو ملک میں تشدد میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ حکمراں جماعتوں سے وابستگی کے ساتھ ملیشیا جیسی تنظیموں کے فروغ اور مستحکم ہونے سے ملک کی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ برما، پاکستان، سری لنکا اور نیپال نظریاتی تنظیموں اور ملیشیا گروپوں کے سبب منظم سیاسی تشدد کا سامنا کر چکے ہیں۔ انڈیا کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان ملکوں کے تجربوں سے سبق سیکھے اور جمہوریت کی بقا کے لیے ان جنگجو تنظیموں کو محدود کرنے کے راستے تلاش کرے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
یہ تھا شکیل اختر کا ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو۔ سیروین ابھی جاری ہے اور پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ آیا جاتا ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش ہے نصرت جہاں کی۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سوبی ڈوبی سوبی ڈوبی پم پارا، سوبی ڈوبی پرم پام، سوبی ڈوبی ناچے کے پاگل سٹوپڈ مان۔
بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ یعنی عامر خان کی 3 ایڈیٹس کے بعد اب سیکرٹ سپر اسٹار نے بڑی خاموشی کے ساتھ انڈسٹری کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں، اور وہ بھی چائنا میں۔ جی ہاں، 3 ایڈیٹس اور دنگل کے بعد اب سیکرٹ سپر اسٹار چینی باکس آفس پر تباہی مچا رہی ہے اور اب تک 750 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے۔
میں نچتی پھرا
کیا بات ہے خاص صاحب، تسی چھا گئے ہو۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سواگ سے کریں گے سب کا سواگت۔
آج سنیے گا جیکلین فرنانڈیز کس طرح مادھوری کی یاد تازہ کرائیں گی، اروشی روٹیلا ہیڈ سٹوری 4 میں کیا گل کھلانے والی ہیں، اور رنویر سنگھ پدماوت کی کامیابی کس طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ سانگز میں کمال دکھانے کے بعد اب اروشی روٹیلا ہیڈ سٹوری 4 کے مرکزی کردار میں آنے والی ہے۔ فلم کا ٹریلر آ چکا ہے، جس سے پورا دیکھنا ذرا مشکل کام تھا، تو کیوں نہ فلم کے بارے میں اروشی سے ہی پوچھ لیا جائے۔
جی، یہ میری کریئر کی سب سے پہلی فیمیل سینٹرک فلم ہے، میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ جو کیریکٹر ہے مووی میں تاشا، شی از دا مین فیس آف دا فلم، وہ ایک فلم کی مین ہیرو ہے، اس کے ارد گرد ہی کہانی گھومتی ہے۔ پیپل ہیو لوڈ اٹ سو مچ، لوگوں نے اتنی زیادہ پسند کری، اس کر کے ہم 4 تک آئے ہیں اس فرینچائز کے، اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں جس طریقے سے ہمارے ٹریلر کو اتنا آپ سبھی نے اتنا پیار دیا اور اتنا سراہا۔ ٹریلر میں ہم آلریڈی مور دین 40 ملین ہم کراس کر چکے ہیں یوٹیوب اینڈ ڈیجیٹلی، فیس بک اینڈ سارے سوشل میڈیاز میں۔
جیکلین فرنانڈیز یوں تو ریس 3 میں مصروف ہیں، لیکن فلم باغی 2 میں وہ مادھوری کو چیلنج کرنے والی ہیں، اور وہ بھی ان کے آئیکونک سانگ 1 2 3 کو ریکریٹ کر کے۔ डायरेक्टर अहमद खान कहते हैं कि ये गाना भी अपने आप में यादगार होगा, लेकिन इन दोनों गानों में क्या कोई यकसानियत होगी?
दो चीज मेरी रिक्वायरमेंट है एज अ डायरेक्टर, एक है वो पिंक आउटफिट जो मनीष मल्होत्रा को, मैंने कहा मनीष पिंक, एंड वो बोलता रहा नहीं नहीं मतलब मनीष दे, एंड मनीष ने दी, एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू कीप सरोज जी जो मेरी गुरु रह चुकी है उनका आइकॉनिक स्टेप, ये दो चीज हमें याद है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि गणेश आचार्य ने इस गाने में खुद का एक जो तड़का डाला है, विच आई एम नॉट अशेम्ड और आई वोंट रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग, कुड बी द न्यू 1-2-3 आगे ले जाएगा।
रणवीर सिंह पद्मावत की कामयाबी के बाद गली बॉय की शूटिंग में मसरूफ हो गए हैं, तो कोई जश्न वगैरह नहीं मनाया पद्मावत की कामयाबी पर?
I haven't really had time to celebrate. I've been shooting Gully Boy every day. It's going extremely well. Things are just flowing along sparklingly, delightfully with Zoya and Alia.
खूबसूरत मुस्कुराहट, मासूम अदाओं और बेपनाह हुस्न की मालिक मधुबाला सुनहरे पर्दे की एक मिसाली अदाकारा कही जाती हैं, और आज तक बॉलीवुड में जितनी भी खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारे आई हैं उनका मवाजना कहीं ना कहीं आज भी मधुबाला से किया जाता है। मधुबाला आज अगर हयात होती तो 85 साल की होती। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मधुबाला को इतना स्पेशल किस चीज ने बनाया, उनकी खूबसूरती, उनके काम या फिर उनकी जिंदगी की ट्रेजेडीज ने। आज के इस प्रोग्राम में आप मधुबाला की बहन मधुभूषण और अदाकार शमी कपूर के साथ गुफ्तगू की कुछ झलकियां सुन सकेंगे। मधुबाला की पैदाइश 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुई। उनकी वालिदा आयशा बेगम और वालिद अताउल्लाह खान यूसुफजई थे। माली तंगी के सबब मधुबाला ने 9 साल की छोटी सी उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। बतौर हीरोइन उन्होंने 1942 में पहली फिल्म बसंत की, जो काफी कामयाब रही। इसके बाद 47 में नील कमल और 60 में बरसात ने धूम मचा दी।
जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात।
मधुबाला की खूबसूरती और कामयाबी का ये आलम था कि उस दौर के मशहूर हीरो शम्मी कपूर भी उनके हुस्न से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके।
मैं समझता हूँ मैंने जिंदगी में उससे ज्यादा हसीन लड़की नहीं देखी, एंड दैट वाज मधुबाला। एंड आई डिड द फर्स्ट पिक्चर विद हर, रेल का डिब्बा जीवन ज्योति के बाद उसी वक्त शुरू हुई थी। शी वाज अ टॉप स्टार एट दैट टाइम। और आप यकीन कीजिए मैं डायलॉग भूल जाया करता था, मैं फिर देखता रह जाता था। आई जस्ट लुक एट हर, शी टू लाफ, शी हैड दैट फनी वे ऑफ, she had that look in her eyes and she would say, I know what's happening to you, baby. And we became very good friends. But she was a very big source of inspiration.
मधुबाला को जिंदगी में कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी थी। जब वो सिर्फ 27 साल की थी तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके दिल में सुराख है। जहाँ सेहत ने उन्हें धोखा दिया, वहीं मोहब्बत भी उन्हें रास ना आ सकी।
मोहब्बत की छूटी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए।
मधुबाला और दिलीप कुमार के मोहब्बत के किस्से इंडस्ट्री में आम थे। दोनों की मुलाकात 1944 में फिल्म ज्वारभाटा के सेट पर हुई थी। बात शादी तक पहुंच जाती अगर 1960 में फिल्म नया दौर पर मुकदमा ना हुआ होता, जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके वालिद के खिलाफ और डायरेक्टर बीआर चोपड़ा के हक में बयान ना दिया होता।
कोर्ट केस में मेरे वालिद का और यूसुफ साहब का, मतलब दिलीप कुमार साहब की, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वाइल दे वर इन द कोर्ट एंड व्हेन माय सिस्टर ही केम होम एंड व्हेन द कोर्ट वाज अडजर्नड एंड इट केम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट ओके फाइन वी गिव अप एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, दैट टाइम दिलीप साहब ने कहा चलो अब शादी कर लेंगे, तो शी सेड हाँ मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, एक बार मेरे फादर को सॉरी बोल दीजिए। तो बोले वो तो मैं नहीं भूलूंगा। यूसुफ भाई जान नहीं माने तो वहाँ से ये ब्रेकअप हो गया।
शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है।
तेरी जिंदगी सलीम की बदनसीबी का पैगाम है।
इसके बाद हालात ने एक नया मोड़ लिया। दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतने खराब थे कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप साहब के दरमियान बातचीत तक नहीं थी।
हाँ ये सच है, लास्ट के 3-4 रील्स में बात नहीं थी। वो जो शीश महल का गाना है जिसमें वो उसको फूल सुंगा देती हैं, वहाँ पर बातचीत नहीं थी। वो एक पर का सीन है जिसको लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट अ रोमांटिक शॉट इट वाज, व्हाट अ रोमांटिक सीन, वो भी उनके बातचीत नहीं थी। मगर देखिए स्क्रीन पे महसूस तक नहीं होता दोनों कलाकारों के मुँह चेहरे से कि ये आपस में बात नहीं करते, रिश्ता टूट गया है, दूरियाँ हो गई हैं।
मधुबाला की मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह गई। मधुबाला की सेहत दिन ब दिन खराब होती गई। इसी दौरान उन्होंने मशहूर गुलकार किशोर कुमार से शादी की, लेकिन कहा जाता है कि ये रिश्ता दिल का नहीं वक्त या जरूरत का था।
जब तक कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता उससे शादी करना जरा मुश्किल होता है। तो आपा को मोहब्बत थी तो ही शादी की, चाहे रिबाउंड पे की, जो भी की, दिलीप कुमार से इश्क खत्म हो गया है, मोहब्बत टूट गई। ये जरूर है कि किशोर भैया थोड़े से बदल गए थे जब उन्हें पता चला कि अब कभी अच्छी नहीं होगी। किशोर भैया ने काफी दूरियां इख्तियार कर ली थी, घर चले गए थे अपने रहने, आपा हमारे घर रह गई थी, आते नहीं थे मिलने क्योंकि शूटिंगों में बिजी रहते थे, ट्रैवलिंग बहुत होता था, शोज थे उनके, तो ही हार्डली कुड गिव अ टाइम।
क्योंकि दिलीप साहब और मधुबाला एक दूसरे से अलहदा हो चुके थे, लेकिन शायद एक दूसरे को दिलो दिमाग से नहीं निकाल सके। कहा जाता है कि मधुबाला के आखिरी दिनों में दोनों के दरमियान एक मुलाकात भी हुई।
दिलीप साहब खुद आए थे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें देखने, व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल, और वहाँ उन्हें मालूम पड़ा था कि मधु भी हॉस्पिटल में है, तो वो आए थे, मिले थे। जिस दिन गुजर गई थी, दिलीप साहब मद्रास से फ्लाई डाउन किए थे, बट बाय द टाइम हिज फ्लाइट रीच्ड बॉम्बे तब तक आपा को दफना दिया था, तो वो कब्रिस्तान गए थे।
फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मधुबाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी और खूबसूरत मुस्कुराहट जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। मधुबाला की यादों से निकलकर आइए चलते हैं इस हफ्ते की फिल्म की जानिब। इस हफ्ते सुधार पल्होत्रा की फिल्म अय्यारी रिलीज हुई है। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी फिल्म देख चुके हैं और फिल्म का हाल बयान करेंगे। जी अर्नब,
नीरज पांडे की हर फिल्म की तरह अय्यारी भी सीक्रेट एजेंट पर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक सीक्रेट मिशन पे भेजा जाता है और मनोज वाजपेयी उनको फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं जानने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर जो है जय बख्शी वो भटक जाता है, यानी उसको लगता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं ऐसा। लेकिन फिल्म दुर्भाग्यवश आगे बढ़ती नहीं है, इतने फ्लैशबैक्स हैं, तो कहां वो आगे है कहां पीछे है ये समझना मुश्किल हो जाता है।
भरे खूबसूरत लम्हों और खट्टी मीठी यादों के साथ ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी मजेदार और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप। बॉलीवुड राउंडअप।
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां, और इसी के साथ सैरबीन का वक्त अब खत्म हुआ जाता है। आज के प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली और प्रोड्यूसर फराज हाशमी। यहां लंदन में स्टूडियो इंजीनियर थे जे मगानी और इस्लामाबाद में स्टूडियो संभाला आमिर सिद्दीक ने। जावेद सुमरो को पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए और आखिर में समाप्त कीजिए अहम आलमी खबरों का खुलासा।
पाकिस्तान के शहर लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने जैनब कत्ल केस में मुलजिम इमरान अली को 4 बार सजाए मौत सुनाई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने कहा है कि लाल शहबाज कलंदर के मजार पर खुदकुश हमले में लाल मस्जिद इस्लामाबाद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज और मौलाना गाजी अब्दुल रशीद के करीबी रिश्तेदार मुलव्वस थे। अमरीका में कौमी सलामती के मुशीर H.R. मैकमास्टर ने शामी हुकूमत को कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने पर सजा देने का मुतालबा किया है। रूसी वजीर खारजा सरगी लेवरोव ने तेरह रूसी शहरियों पर अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत के इल्जाम की तर्दीद की है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शुमाल मगरब में एक खुदकुश हमले में 17 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।